بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس احادیث کے ضمن میں اربعین نووی کی دو احادیث. ان احادیث کا عنوان ہے صدقے کا حقیقی مفہوم اور نیکی اور گناہ کی پہچان. سماعت فرمائیے.
نحمده ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اسلام کو دین توحید کہا جاتا ہے، اور اس کی توحیدی شان کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس میں دین اور دنیا میں جدائی نہیں ہے، یہ ایک عبادت بن جاتی ہے. صرف ایک کام آدمی کر لے، دنیا کو دین کے تابع، تو ہر وہ کام جسے ہم دنیا داری سمجھتے ہیں یا خالص اپنے جسمانی تقاضے سمجھتے ہیں یا خالص اپنے حیوانی تقاضے سمجھتے ہیں، وہ سب بھی دینداری میں شمار ہوتے ہیں. یہ بات اس طور سے بھی واضح ہو جاتی ہے، یہ عبادت کا تصور کیا ہے. یہ جو فرمایا گیا سورہ الذاریات میں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. اب سوال یہ ہے کہ نماز عبادت ہے تو کیا 24 گھنٹے نماز پڑھ جائیں؟ روزہ عبادت ہے تو کیا ہر روز روزہ رکھا جائے؟ یہ تو مراد بھی ہو سکتی، مطلب کیا ہے؟ اگر تم اپنی زندگی کو، پوری زندگی کو اللہ کے تابع کر دو، تمہارا کمانا خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال حاصل کرنے کی جدوجہد کرنا، یہاں تک کہ اپنی بیویوں سے ہمدستی کرنا، یہ بھی عبادت ہے. یہ تصور آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. اس طرح ایک وحدت کہ دین اور دنیا میں کوئی دوئی نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں. آج جو دو حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہیں. پہلی حدیث حضرت ابو ذر سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ میں نے کئی مرتبہ ان کا تعارف آپ سے کرایا ہے کہ یہ فقراء صحابہ سے دنیا سے کوئی سروکار دے، اور ان کے زہد کا عالم جو ہے وہ حضور کی سند سے ہمارے سامنے آتا ہے. من کانا یسوغہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فلینظر صاحبی ابی ذر. اگر کسی شخص کو اس سے خوشی ہو کہ وہ حضرت عیسیٰ کے زہد کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو میرے اس ساتھی، میرے اس دوست ابو ذر سے دیکھے. حضرت ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک وقت کسی شخص میں، چاہے وہ اس انتہا کو پہنچا ہوا ہے، تو دوسرے اعتبارات سے بھی اس کے اندر صلاحیت اسی درجے کی ہو. انہیں ابو ذر سے یہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے حضور سے یہ درخواست کی کہ مجھے بھی کہیں آپ گورنر لگا دیں، والی لگا دیں، مجھے بھی کہیں یہ ذمہ داری دے دیجیے. فرمایا نہیں، اے مذر انک ضعیف، تم کمزور، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. کیا مطلب ہے؟ درویشی ایک چیز ہے، زہد ایک چیز ہے، انتظامی صلاحیت کا ہونا بالکل دوسری بات ہے. آرگنائزنگ اور مینیجنگ اور مختلف تقاضوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا، یہ صلاحیت ہوتی ہے بالکل مختلف ہے. اس اعتبار سے تم کمزور. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مغالطہ لاحق آ گیا تھا. قرآن مجید میں سورہ توبہ میں چونکہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو اپنے پاس قرض بنا کر رکھتے ہیں خزانہ, قیامت کے دن اسی سونے اور چاندی کو آگ پر, جہنم کی آگ پر تپا کر انہیں داما جائے گا, ان کے چہروں کو بھی, ماتھوں کو بھی, پہلوؤں کو بھی. اب اس سے اور ایک دوسری روایت جو قرآن مجید میں دوسرا حکم جو آیا, یا سلون کا ماجا ان سے کون کھلے ڈاک, اے نبی ان سے پوچھتے ہیں آپ سے کہ کتنا خرچ کرے اللہ کے راستے میں, انسکو کتنا. فرمایا کہہ دیجئے کہ جو بھی ضرورت سے ظاہر ہے. اب دین کی ان تعلیمات کے حوالے سے انہوں نے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ دولت ایک دینار بھی اپنے پاس رکھنا حرام, یہ عدم توازن تھا. شریعت تو توازن چاہتی ہے, آپ کام کریں, محنت کریں, مشقت کریں, کاروبار کریں, آپ کو جو ملا ہے وہ ایک خاص حد سے آگے بڑھ گیا ہے تو زکات دیں, باقی کو آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, رکھنا لازم ہے یہ, لیکن چاہے تو سارا کا سارا اللہ کے راز و ختم کر سکتے ہیں, لیکن لازم نہیں. ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق ہے. سارا اللہ کی راہ میں دے دیں گے, اپنا اونچا مقام کر لیا, بعض اوقات میں حضور نے سے منع بھی کیا. ایک صحابی حاضر ہوئے تو میں اپنی ساری دولت دے دینا چاہتا ہوں, پر بھائی یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ تم اپنی اولاد کو فقیر کر کے چھوڑ جاؤ. دونوں نے پھر عرض کیا, اچھا آدھا دیتا ہوں, دے آدھا بھی بہت زیادہ. انہوں نے پھر عرض کیا, تہائی قبول, بس تھوڑا سو کثیر, اور تہائی بھی بہت سے کم نہیں. یہ اصل میں عجیب ایک گلدستہ ہے احکام کا, ہدایات کا, تعلیمات کا, جو بہت ایک دوسرے کے ساتھ فٹ بیٹھتی ہے, لیکن بسا اوقات آدمی خود اپنی کسی انتہا پسندی کی وجہ سے وہ خود غیر متوازن ہو جاتا ہے. تو حضرت ابو ذر یہ فرما رہے ہیں, ان الناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول سے صحابہ میں سے بعض نے یہ کہا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیونکہ یہ خود بھی فقراء میں سے, یہ فقراء کی بات کی ترجمانی کر رہے ہیں, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ذهب اهل الدثور بالاجور, کہ دولت مند لوگ تو اجر و ثواب میں آگے نکل گئے, باغی لے گئے, ہم تو پیچھے رہ گئے. اب اس کی وضاحت کی, یصلون کما نصلی, وہ نمازیں پڑھتے جیسے ہم پڑھتے, وہ یصومون کما نصوم, وہ روزے بھی رکھتے جیسے کہ ہم رکھتے ہیں, وہ یتصدقون بالفضول اموالہم, اور وہ صدقہ بھی کرتے ہیں اپنے زائد مال میں سے. اب اس میں سوال کیا مضمون ہے, ہمارے پاس مال ہے نہیں, ہم سب کا نہیں کر سکتے, تو ہم تو پیچھے رہ گئے. یہاں مجھے دیکھیے کہ یہ نکاح کہ کیوں اللہ نے یہ تقسیم رکھی ہے. ایک تقسیم اللہ نے فطری طور پر رکھی ہے, کوئی شخص پیدائشی طور پر زیادہ ذہین ہے, کوئی کنج ہے, یہ تو اللہ کی تخلیق ہے. آپ کو کچھ اور قسم کے جینز ملے ہیں, والدین کی طرف سے مجھے کچھ اور قسم کے ملے ہیں, یہ اللہ کی تقدیر ہے. اس پر ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں. چوتھی حدیث کے ذیل ایمان بالقدر, تو ایک تو فرق ہے جو دنیا میں, اب ایک شخص میں محنت کا مادہ زیادہ ہے وہ زیادہ کما رہا ہے, ایک میں کم ہے کم کما رہا ہے, یہ اس پہ شکایت کی ضرورت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر غریبی اور امیری کے فرق میں ہمارے نظام کی کوئی خرابی ہے اسے مست کرنا چاہیے. نظام میں مواقع سب کے لیے برابر ہونے چاہیے. اب یہ کام جو ہے بدقسمتی سے ماننا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی مراد نام لحاظ میں کہیں وہ نظام موجود نہیں, کہیں جو دنیا نے کر کے دکھایا ہے. میرا بچہ ہو, آپ کا بچہ, تعلیم ایک ملے گی, ورنہ ایک امیر کا بچہ تو آگے نکل گیا, ایک غریب کا بچہ پیچھے رہ گیا. چاہے وہ نہیں تر اسے موقع ملتا تو شاید اس امیر کے بچے سے کہیں آگے نکل جائے. موقع بھی ان ساری چیزوں میں علاج سب کا ہی کرتا ہوں. یہ کام کر کے دکھایا, ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وہ ایک انتہا کو تو معاملہ چلا گیا تھا کمیونزم میں, لیکن بعد میں کمیونزم اور کیپیٹلزم کے درمیان ایک سنتھیسس ہوا ہے. یہ میں نے بعض مواقع پر آپ کو بتایا ہے کہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم جو مارکس کا فلسفہ ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کی گواہی موجود ہے, جس کا کہ میں نے بعض مواقع پر اشارہ کیا ہے. انسان جب سوچتا ہے تو ایک بات وہ ایک نظام اپنے ذہن سے اختراع کرتا ہے, اس نظام پر چلتا ہے تو اس کی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں, اس کی خرابی کا ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے, تھیسس اینٹی تھیسس. اب یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس ٹکراتے ہیں آپس میں, لیکن بالآخر ان میں صلح ہو جاتی ہے, مل جاتے ہیں. سنتھیسس, کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کی ملائیاں جمع کر لیں. لیکن چونکہ اب بھی یہ اگر یہ ہدایت خداوندی سے دور ہے تو کامل متوازن نظام نہیں بنے گا, کوئی نہ کوئی خلا رہ جائے گا. شہنشاہیت ختم ہوئی, جاگیرداری ختم ہوئی, بارہ لو انسانی کا ایک ترقی کی طرف قدم تھا. کیا ہے یہ بادشاہ ہیں, ان کے محل ہیں, ان کی عیاشیاں ہیں, ان کی فوجیں کھڑی کر رکھی انہوں نے, وہ ذرا بولے تو صحیح, ذرا لگان دینے سے انکار تو کرے, اس کا جو ہے اس کا گھر بار جلا کے انکار کر دیں. کیا نظام انہیں نام ختم ہوا جسے ہم دنیا میں سمجھتے ہیں, آج بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت اعلیٰ شہر جمہوریت آ گئی. لیکن دولت کا نظام جو کا پورا تو اس جمہوریت سے کیپیٹلزم کا دور ہے. پہلے جاگیردار لوگوں کی گردنوں پر سوار تھا, اب سرمایہ دار سوار ہو گیا. سرمایہ دار کا کارخانہ ہے, مزدور ہزاروں کام کر رہے ہیں, ان کی محنت سے جو یافت ہو رہی ہے اس کا لانگ شیئر جو ہے وہ سرمایہ دار لے رہا ہے, اور صرف سبسسٹنس لیول پر مزدوروں کو تنخواہ دی جا رہی ہے. اگر مزدور کہتے ہیں اچھا ہم کام نہیں کریں گے تو ہم کرو, زیادہ ہی فساد کیا تو میں تو کارخانہ بند کرتا ہوں, دفاؤ جاؤ. اب اسے پتا ہے کہ اس کا کارخانہ ایک مہینے بھی بند رہے تو اس کے بچے کو پھاقا نہیں آئے گا, اور مزدور کو پتا ہے دو دن دہاڑی نہ لگی تو بچہ پھاقے سے ہوگا, تو ان کی مجبوری سے وہ فائدہ اٹھاتے. اس کا کچھ علاج کرنے کی کوشش کی گئی. جب آپ لیبر یونین کا ایک نظام آیا, ان کی ایک بارگیننگ ویلیو بن جائے, وہ قوت کے ساتھ جو ہے جمع ہو کے کھڑے ہو جائے, یہ کوشش کی گئی. بہرحال اس کیپیٹلزم کا رد عمل ہوا تو کمیونزم آ گیا. اب یہ بھی چونکہ انسانی ذہن کی پیداوار تھی, اس کے اندر بھی ایک گیٹ آزادی ہو گئی. ذاتی ملکیت کی نفی مطلق اہم خانہ بات ہے. پہلے تو انتہائی بات یہ تھی کہ آپ کا گھر بھی کوئی اپنا ذاتی نہیں, آپ کے پاس سائیکل بھی کوئی ہے تو ذاتی نہیں, کوئی چیز ذاتی ہے ہی نہیں, سب کمیونٹی ہے. بس کام کرو, ویج حاصل کر لو, روٹی کھاؤ. ہاں لیکن انہوں نے یہ ضرور کیا تھا کہ ویج کے اندر وہ فرق نہیں تھا کہ جو مغربی ممالک میں ہے, 1-30 بس اتنی ریشو تھی. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کی ناانصافی ہے کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے اور ان دولت بندوں کے پاس دولت ہے, ہم نمازیں پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں یہ بھی رکھتے ہیں, لیکن یہ سجدہ کرتے ہیں جو ان کے پاس زائد مال ہے. فضول, فضول کا مطلب وہ نہیں جو اردو میں ہم فضول کو کہتے ہیں بیکار سے, نہیں, زائد ضرورت, فضل. فضل کے میں نے کئی مرتبہ بیان بیان کیے, فضل کسے کہتے ہیں, بلا استحکام رکی ہوئی. ایک مزدور آپ نے رکھا ہے 100 روپے شام کو دہاڑی طے ہے, اب دن میں آپ نے دیکھا کہ ایک فلاں مزدور ہے وہ بڑی ہی تندہی کے ساتھ کام کر رہا ہے, اسے آپ نے شام کو 100 کے بجائے 110 دے دیے, تو یہ 10 ہے فضل ہے. وہ استحقاق اس کا نہیں, وہ مانگ نہیں سکتا, ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. یہ فرق. تو جو بھی اللہ نے ضرورت سے زائد ان کو دے رکھا ہے وہ صدقہ کرتے. اب جواب سنیے, اعلی حضور نے فرمایا, اب الیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون, کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسی چیزیں نہیں مقرر کر دی ہیں جن سے آپ صدقہ دیں؟ تمہارے لیے بھی راستہ اللہ نے کھول رکھا ہے. وہ صدقہ کیا ہے؟ ان بکل تسبیحۃ صدقۃ, ایک مرتبہ بھی تسبیح کرو گے, سبحان اللہ کہو گے, جتنی مرتبہ کہو گے اتنا ہی صدقہ ہے. وکل تکبیرۃ صدقۃ, جتنی مرتبہ اللہ اکبر کہو گے تمہیں سب کو ملتا جا رہا ہے, یہ سب اچھی بات ہوگا. وکل تحمیدۃ صدقۃ, ہر مرتبہ الحمد للہ کہنا حمد اللہ کے لیے صدقہ ہے. وکل تحلیلۃ صدقۃ, اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. وامر بالمعروف صدقۃ, نیکی کا مشورہ دینا, نیکی کا حکم دینا, ایک آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ مشورہ بھی ہو سکتا ہے, وہ حکم بھی ہو سکتا ہے. جہاں اختیار ہے وہاں حکم دینا ہوگا. آپ اپنے گھر کے اندر طاقت کے ساتھ یہ نیکی کا نفاذ کر سکتے ہیں. ایک بچہ ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا, اسے آپ مار سکتے, سزا دے سکتے ہیں. وہ مغربی تصور نہیں ہے ہمارے یہاں, بچے کو ہاتھ نہ لگاؤ, بچوں کو روک روک.